الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آج 17ویں پارے کے سورہ انبیاء سے تراویح کا آغاز ہوا سورۃ الانبیاء کا نام سورۃ الانبیاء اس وجہ سے ہے کہ اس میں تقریباً 17 انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ سورت کا آغاز اس اعتبار سے بڑا ہی پر اثر ہے کہ لوگوں کو متوجہ کیا گیا ہے کہ ان کا حساب کا وقت بہت قریب ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اقترب للناس حسابہم، لوگوں کا حساب قریب آ چکا ہے، وہم فی غفلت، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کی توجہ نہیں ہے اور وہ اس کے لیے تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ اور یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ انسان کو کسی کے سامنے جواب دہ ہونا ہو اور انسان اس جواب دہی کے لیے تیاری نہ کرے، تو یہ بڑی ہی خطرناک بات ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہ کرے۔ اس وجہ سے کہ انسان جب توجہ کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ تیاری کرتا ہے، اور جب غفلت میں پڑا ہوا ہوگا تو وہ بھلا کیا تیاری کر پائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا کہ ما یاتیہم من ذکر من رب محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، ان کے پاس جب بھی ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت کی بات آتی ہے، نئی بات آتی ہے، تو وہ اس کو کھیل تماشے کے ساتھ سنتے ہیں۔ لاہیتاً قلوبہم، ان کے دل جو ہے وہ اس کی طرف بالکل بھی متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم یا کوئی بھی اللہ رسول کی بات کے ادب کے خلاف ہے کہ انسان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہو رہی ہو اور انسان کی توجہ اس کی طرف نہ ہو اور وہ غفلت میں ہو، یہ اس کے ادب کے خلاف ہے، اور یہ بعض اوقات انسان کے لیے بڑی خطرناک چیز ثابت ہوتی ہے۔ اگر باقاعدہ جو ہے ارادتاً اس سے اپنی توجہ کو ہٹایا جائے تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہو جاتی، یعنی ویسے کسی کام میں مشغولیت کی وجہ سے، دھیان نہ ہونے کی وجہ سے ہو گیا وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن باقاعدہ جو ہے اس کو اہمیت نہ دے کر کسی اور چیز کی طرف توجہ کرنا، یہ قرآن اور حدیث یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے ادب کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض ان کو یہ تھا کہ الہذا الا بشر مثلکم، ہماری طرح کا انسان تو ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہی جواب دیا گیا ہے کہ پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں وہ سارے کے سارے کیا آئے ہیں، انسان ہی آئے ہیں، ان سے پہلے کوئی بھی پیغمبر جو ہے وہ فرشتہ یا کوئی اور نہیں آیا ہے، سب ہی انسان آئے ہیں۔ اس وجہ سے اس کے اندر کوئی عجیب بات نہیں ہے، اور بنیادی بات یہی ہے کہ انسانوں کی ضروریات کو انسان ہی بہتر سمجھتا ہے، اور انسان کی زندگی ہی سے انسان جو ہے وہ رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیغمبر سارے کے سارے انسان ہی بھیجے ہیں۔ ان حضرات کا عجیب بیوقوفانہ دعوے ہوتے تھے قرآن کریم کے بارے میں، کوئی ایک بات پہ ٹکتے نہیں تھے، کبھی کہتے تھے بل قالوا اضغاث احلام، یہ قرآن کریم جو ہے نا یہ کچھ خواب کی کچھ باتیں ہیں، بس ایسی بے جوڑ سی باتیں ہیں۔ کبھی کہتے بل افتراہ، یہ جو ہے نا اپنی طرف سے گھڑا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کبھی کہتے بل ہوا شاعر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں نعوذ باللہ، اور یہ قرآن جو ہے یہ شعر ہے۔ تو یہ ایک بات پہ خود بھی نہیں ٹکتے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے، جو اس بات کی علامت تھی کہ یہ خود غلطی پر ہیں، قرآن کریم غلطی پر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا کہ ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین، ہم نے اپنے پیغمبروں سے اپنے وعدے کو سچا کیا، ان کو نجات دی، اور جو ان کے جن کو ہم نے چاہا ان کو نجات دی۔ وہ اہلکنا المسرفین، حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہم نے ہلاکت میں ڈالا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب جو ہے وہ اتنی جلدی نہیں آتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت کیا فرماتے ہیں، درگزر فرماتے ہیں، حلم فرماتے ہیں، فضل فرماتے ہیں، لیکن جب انسان کی سرکشی اور اس کا حد سے تجاوز کا معاملہ بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہلاک کیا جاتا ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے تمہارے پاس ایک کتاب نازل کی ہے، اس میں تمہارا اپنا ذکر ہے، اپنا تذکرہ ہے۔ افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے۔ یہ گویا کہ قرآن کریم کے اندر ہر شخص کا تذکرہ ہے، ایک تابعی تھے، وہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ میں دیکھوں کہ میرا قرآن کریم میں کہاں تذکرہ ہے. قرآن کریم کہہ رہا ہے تم میں سے ہر ایک شخص کا کیا ہے قرآن کریم میں تذکرہ ہے, تو میرا کہاں ذکر ہے. تو پھر جو ہے وہ انہوں نے وہ آیات پڑھنا شروع کی جو اللہ کے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور اولیاء کرام اور نیک لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. پھر وہ آیات پڑھی جن کے اندر جو ہے وہ کفار مشرکین اور منافقین کا تذکرہ ہے. تو کہنے لگے کہ ان دونوں میں تو میرا ذکر نہیں ہے, نہ اس میں ہے نہ اس میں, نہ میں اس درجے کا آدمی ہوں جو جن کے اوپر اللہ کا انعام ہے, اور نہ میں اس درجے کا آدمی ہوں کہ جو کفار اور مشرکین ہیں. پھر سورۃ توبہ کی وہ آیت پڑھی کہ الذین خلطوا اعمالہم, جس کا مفہوم آیت کا یہ ہے کہ کبھی جو ہے وہ اچھے کام کرتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ ان سے کیا ہو جاتا ہے گناہ ہو جاتا ہے. تو فاعترفوا بذنوبہم, اپنے گناہ کا کیا کر لیتے ہیں اعتراف کر لیتے ہیں. تو کہنے لگے ہاں یہ میرا تذکرہ ہے کہ مجھ سے کیا ہو جاتی ہے غلطی بھی ہو جاتی ہے اور کبھی اللہ کی فرما برداری بھی کر لیتا ہوں, اور جب مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے تو میں کیا کرتا ہوں اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں. تو ہم میں سے بھی ہر شخص کو اپنا حال دیکھنا چاہیے کہ ہم قرآن کریم میں جن لوگوں کا تذکرہ ہے ان میں سے کہاں فال کرتے ہیں ہم, کیا ہم نیک لوگوں کی صفت میں آتے ہیں جو انتہائی درجے کے نیک ہیں, یا ان لوگوں کی اللہ نہ کرے صف میں آ رہے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ڈراوے دیے ہیں, یا پھر جو ہے کیا کہتے ہیں اسی طرح کا ہمارا معاملہ ہے کہ کبھی جو ہے وہ سیدھے چل پڑے کبھی جو ہے وہ گڑبڑ کر لی. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرے رکوع میں فرمایا کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین, آسمان زمین کو جو ہم نے پیدا کیا ہے یہ کوئی اور ان کے درمیان جو چیزیں ان کو جو پیدا کیا ہے کوئی کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے, کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے. یعنی یہ اس کو جو پیدا کیا ہے اس کا ایک مقصد ہے, اور مقصد یہی ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے وہ اللہ کو راضی کر کے جائے گا تو وہاں پر فائدہ اٹھائے گا اپنا, اور اگر اللہ کو ناراض کر کے جائے گا تو وہاں نقصان اٹھائے گا. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بڑا سیٹ اپ لگا دیا آسمان زمین کا اور اس کے اندر نیکی کرنے والوں کو ان کا پورا بدلہ نہ ملے اور برائی کرنے والوں کو ان کا پورا بدلہ نہ ملے, تو بیکار ہے یہ سارا نظام. اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ دنیا میں پورا پورا بدلہ نہیں ملتا. دنیا میں کئی سارے لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں لیکن کسی عذاب کا شکار نہیں ہوتے ہیں ظاہری اعتبار سے, اور کئی سارے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو مسلسل اللہ کی فرما برداری کر رہے ہوتے ہیں لیکن ظاہری طور پہ جو ہے وہ بڑے مشکل حالات کا کیا کر رہے ہوتے ہیں سامنا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں تو پورا پورا بدلہ نہیں مل رہا. یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کوئی اور جہان ہونا چاہیے جہاں پہ پورا پورا بدلہ ملے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان زمین کو جو ہے وہ بلا وجہ پیدا نہیں فرمایا ہے, اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے, اور مقصد یہی ہے کہ حق اور باطل پر عمل کرنے والے جب واضح ہو جائیں گے تو ان کو پورا پورا بدلہ ان کا قیامت میں دے دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ, اللہ کے پاس جو مخلوق ہے یعنی فرشتے وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے ہیں. وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ, اور اس میں تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوتے ہیں. يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. لا یفترون, اس کے اندر کوئی سستی نہیں کرتے ہیں. یہ فرشتوں کی صفات اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمائی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں جو ہے وہ لگے رہتے ہیں, اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں, سستی بھی نہیں کرتے ہیں, تھکاوٹ کا بھی شکار نہیں ہوتے ہیں. اس کے بعد اللہ پاک نے توحید کی ایک ایسی دلیل بیان فرمائی ہے کہ جو بڑی آسانی سے ایک عام عقل رکھنے والا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے, وہ یہ کہ لو کان فیہما آلہت الا اللہ لفسدتا, اگر آسمان زمین میں اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر جو ہے وہ کیا ہوتے معبود ہوتے تو یہ آسمان زمین تباہ ہو چکے ہوتے. یہ آسمان زمین جو ہے وہ تباہ ہو چکے ہوتے. کیسے؟ اس وجہ سے کہ اگر اللہ سے کے علاوہ اور بھی معبود ہوں تو ایک چاہے کہ سورج نکلے اور دوسرا چاہے کہ نہ نکلے, ایک چاہے کہ اس وقت رات ہو اور دوسرا چاہے کہ نہیں اس وقت دن ہو, ایک چاہے کہ بارش ہو اور دوسرا چاہے کہ نہیں بارش نہ ہو, کلیش ہوگا. یا تو جو ہے کیا ہوگا, ایک دوسرے سے لڑنے کی صلاحیت ہوگی, اگر لڑنے کی صلاحیت ہوگی تو زمین آسمان کا نظام تباہ ہو گیا, یا ایک دوسرے سے لڑنے کی صلاحیت نہیں ہے, ایک غالب ہے دوسرا مغلوب ہے, تو جو مغلوب ہے وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا, جو مغلوب ہے وہ معبود ہو ہی نہیں سکتا, غالب ہی معبود ہو سکتا ہے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب یہ پورا نظام صحیح صحیح چل رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں جو کیا کرے کلیش کرے یا کوئی تنازع کرے, اور کوئی ایسا اللہ کے علاوہ معبود ہے ہی نہیں. یا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کی باتیں بھی جانتے ہیں، ان کے پیچھے کی باتیں بھی جانتے ہیں. ولا یشفعون، اور قیامت والے دن جو ہے کوئی بھی اللہ کے سامنے سفارش کی جرت نہیں کرے گا، الا لمن ارتضى، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ پاک چاہیں گے، جس کو اللہ پاک راضی ہوں گے وہ تو سفارش کر سکے گا، اور کوئی سفارش نہیں کر سکے گا. وہم من خشیتہ مشفقون، سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے خوف سے کیا کیے ہوں گے، سر جھکائے ہوئے ہوں گے. قیامت والے دن کے منظر کو اللہ سبحانہ وتعالی جا بجا قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں، اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر اس خوف کو پیدا کرے، اور اس خوف کی وجہ سے، قیامت کے ڈر کی وجہ سے انسان سیدھا سیدھا چلے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان زمین کے بارے میں فرمایا کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ آسمان اور زمین بند ہے، ففتقناہما، ہم نے ان کو کھول دیا، وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے پانی سے ہر چیز کی زندگی بنائی ہے، افلا یؤمنون، کیا یہ ایمان نہیں رکھتے. یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک ایسی حقیقت بیان فرمائی ہے کہ جہاں تک سائنس بہت بعد میں پہنچی ہے، سائنس بہت ہی بعد میں پہنچی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں، ایک یعنی ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، بعد میں ان کو کیا کر دیا گیا، الگ الگ کر دیا گیا. آج جو ہے وہ بگ بینگ کی جو تھیوری ہے وہ یہی کہتی ہے کہ آسمان زمین جو ہے یہ ساری چیزیں پہلے کیا ہوئی تھیں، جڑی ہوئی تھی، بعد میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور یہ کیا ہو گئی، چیزیں ساری الگ الگ ہو گئی. اس کا امکان یہاں پر ہے، اس تفسیر کا امکان یہاں پر بہرحال ہے، ان الفاظ کے اندر اس کا امکان ہے. اگر یہی مراد ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، تو قرآن کریم اس بات کو اتنا پہلے بیان کر رہا ہے، اور جدید سائنس جو ہے وہ اب اس تک پہنچ رہی ہے. جب قرآن کریم بیان کر رہا تھا اس وقت اس کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، پوری دنیا کے اندر کوئی یہ بات کہنے والا نہیں تھا، لیکن قرآن کریم اس کو کیا کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، اگر یہی تفسیر اس کی مراد لی جائے. دوسری بات یہ بیان فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی، وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے ہر چیز کی زندگی جو ہے وہ پانی سے بنائی ہے. آج سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جس چیز کے اندر بھی جان ہے اس میں پانی کا کہیں نہ کہیں عمل دخل ضرور ہے. اللہ سبحانہ وتعالی یہ بات اس وقت بیان فرما رہے ہیں جب ان چیزوں کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. وجعلنا فی الارض رواسی، ہم نے جو ہے وہ زمین کے اندر گاڑنے والے گڑی ہوئی چیزیں جو ہے وہ بنائی ہیں. مراد جو ہے وہ پہاڑ ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے پہاڑ جو ہے وہ زمین کے اوپر بنائے ہیں. ان تمید بہم، اور ان کا مقصد یہ بتایا ہے کہ کہیں یہ زمین لوگوں کو لے کر ڈاواں ڈول نہ ہو. اب آج کی جو ہے وہ سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جو بڑے بڑے بر اعظم ہیں یہ بھی کسی حد تک جو ہے وہ حرکت کر رہے ہیں، لیکن ان کی حرکت اتنی سلو ہے کہ ایک عام آدمی اس کو محسوس نہیں کر رہا ہوتا. یہ کس وجہ سے؟ یہ پہاڑوں کی وجہ سے. اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین پوری ہر وقت جو ہے وہ حرکت میں ہوتی، اور یہاں اتنے زلزلے آتے اور اتنے انقلابات ہوتے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ کیا ہو جاتی، مشکل ہو جاتی. وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون، اور فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کہ ہم نے زمین میں جو ہے بڑے کشادہ راستے بنائے ہیں تاکہ لوگ اس سے کیا کریں، رہنمائی حاصل کریں. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑے بڑے پہاڑ بنائے ہیں، لیکن ان پہاڑوں کے درمیان بھی راستے موجود ہیں، ان پہاڑوں کے درمیان بھی جو ہے وہ وادیاں موجود ہیں. یہ محض اللہ سبحانہ وتعالی کا کیا ہے، احسان ہے. وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے. ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے، دیکھیے کوئی ستون نہیں ہے لیکن آسمان اپنی جگہ پر کیا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے. عام طور پہ جو ہے وہ اتنی بڑی گول سی نظر آنے والی چیز جو ہے وہ بغیر ستون کے ممکن نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے بغیر ستون کے آسمان کو کھڑا کیا ہوا ہے اور محفوظ کھڑا ہوا کیا ہوا ہے. اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان کو اس طرح سے محفوظ کیا ہوا ہے کہ کوئی آسمان کی باتیں آج نہیں لا سکتا، کوئی جا کر آسمان سے کوئی چیزیں سن کر اور آ کر ہمیں نہیں بتا سکتا ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ شیاطین اوپر جاتے تھے، کچھ بات مل جاتی تھی، اس میں 10 باتیں اپنی طرف سے ملا کر جو ہے وہ کائنوں کو بتا دیتے تھے اور چلا دیتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، نبوت کے بعد، یہ سلسلہ بھی بالکل کیا کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آیاتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار شمس والقمر، وہ ذات ہے جس نے رات کو، دن کو، سورج کو، چاند کو پیدا کیا. کل فی فلک یسبحون، ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ ایک مدار میں تیر رہا ہے. اب یہ دیکھیے یہاں پر بھی جو الفاظ قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں وہ فلک کا لفظ استعمال کیا ہے, اور فلک جو ہے وہ ویسے عربی زبان میں گول چیز کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ چکر لگا رہی ہو. یہاں اس وقت جب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے, اس وقت کا سائنسی نظریہ یہ تھا کہ یہ چاند اور ستارے اور یہ ساری چیزیں آسمان کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں, آسمان گھوم رہا ہے اور یہ بھی اس کے ساتھ جو ہیں یہ بھی گھوم رہے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس انداز سے بیان فرمایا اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تردید ہو رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے, بلکہ ان میں سے ہر ایک کا اپنا ایک آربٹ ہے اور اس کے اندر وہ کیا کر رہا ہے چکر لگا رہا ہے, اپنا ایک مدار ہے اور اس کے اندر وہ کیا کر رہا ہے چکر لگا رہا ہے. سائنس بھی آج کی یہی کہہ رہی ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا کیا ہے اپنا اپنا ایک مدار ہے جس کے گرد جو ہے وہ ہر ستارہ ہر سیارہ جو ہے وہ چاند سورج جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں چکر لگا رہے ہیں. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد, ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کو ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجا ہے, آپ سے پہلے بھی ہم نے ہمیشہ کسی کو زندگی نہیں دی ہے. افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو کہتے تھے کہ ہم آپ کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ یہ بھلے کہتے رہے, کیا اگر آپ کا انتقال ہوگا تو یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے, کیا ان کا انتقال نہیں ہوگا, کیا یہ نہیں مریں گے, جب یہ مریں گے تو ان کو بھی پتہ چل جائے گا کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہم تو یہاں پر تمہارا خیر اور شر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں امتحان کر رہے ہیں. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, پھر تم سب نے ہماری طرف لوٹنا ہے. تو یہ سارے دلائل بیان فرمائے, چھ دلائل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائے ہیں, اور اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے. آگے فرمایا خلق الانسان من عجل, انسان کو جو ہے وہ جلد بازی کی حسرت کے ساتھ بھیجا گیا, انسان بڑا جلد باز ہے, ہر چیز کے اندر جلد بازی مچاتا ہے جس سے کئی مرتبہ اس کو اپنا نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے, اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ انسان جو ہے وہ دو ہی وجہ سے پریشان ہوتا ہے, ایک تو یہ کہ وقت سے پہلے کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے اور یہ کہ نصیب سے زیادہ چاہتا ہے, تو پھر انسان کیا ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے. اگر اپنے نصیب پر راضی ہو جائے اور ہر چیز کا ایک وقت سمجھ لے کہ اللہ کی طرف سے ہر چیز کا ایک وقت طے ہے اسی وقت ملے گی تو اس کی پریشانی کم ہو جائے گی, لیکن جب انسان اپنی مرضی سے چاہتا ہے کہ میں جس وقت چاہوں اس وقت ملے اور جتنا میں چاہوں اتنا ملے تو اس نہ بعض اوقات نہیں ہوتا, تو انسان کیا ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے. عجیب ایک منظر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قائم فرمایا کہ لو یعلم الذین کفروا, کافروں کو اگر پتہ چل جائے حین لا یکفون عن وجوہہم النار, جب وہ روک نہیں سکیں گے اپنے چہروں سے آگ کو, ولا عن ظہورہم, اپنی پیٹھ سے آگ کو نہیں روک سکیں گے, ولا ہم ینصرون, اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی, بل تاتیہم بغتتن, اچانک ان کو آ پکڑے گی, فتبہتہم, انہیں بالکل بے ہوش کر دے گی مدہوش کر دے گی, فلا یستطیعون ردہا, نہ تو اس کو لوٹا سکیں گے, ولا ہم ینظرون, اور نہ ہی ان کو جو ہے وہ کوئی پناہ ملے گی یا کوئی مہلت ملے گی. تو قیامت کا منظر جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی جگہ جگہ قائم فرماتے ہیں بیان فرماتے ہیں. اسی رکوع کے اندر آگے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَةَ, ہم ترازو قائم کریں گے, ہم ترازو لگائیں گے جو مکمل طور پر انصاف کرنے والے ہوں گے, لیوم القیامہ, قیامت والے دن, یعنی اعمال کا وزن کیا جائے گا, اعمال کا وزن کیا جائے گا, اچھے اعمال اگر صحیح طریقے اور صحیح نیت کے ساتھ کیے ہوئے ہوں گے تو ان میں وزن ہوگا, اور اگر ان میں سے کسی بھی شرط کو چھوڑا گیا ہوگا تو ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. فلا تظلم نفس شیئا, کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا, اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی تو اس کو بھی جو ہے وہ تول میں لایا جائے گا, وکفا بنا حاسبین, حساب کرنے کے لیے ہم کافی ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات شروع کیے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے وہ تورات عطا فرمائی, حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جب اپنے والد سے کہا کہ ما ھذہ التماثیل اللتی انتم لا عاکفون, یہ کیا مورتیاں ہیں جن پر آپ لوگ جو ہے وہ جمے بیٹھے رہتے ہیں, کہنے لگے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی طرح سے پایا کہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائے کہ آپ اور آپ کے آبا و اجداد سب جو ہے وہ غلط کام کے اندر لگے ہوئے, گمراہی کے اندر مبتلا ہے, تو ان کو اس کی توقع ہی نہیں تھی کہ کوئی ان کے عقائد پر بھی بات کر سکتا ہے, تو فوری طور پہ کہنے لگے قالو اجئتنا بالحق, بھئی یہ کوئی برحق بات کر رہے ہو یا امنت من اللاعبین, یا ویسی کوئی کھیل تماشا کر رہے ہو, کوئی یعنی ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہمارے عقائد پر بھی کوئی اعتراض کر سکتا ہے، کوئی سوال اٹھا سکتا ہے. انہوں نے جواب دیا قال ربکم رب السماوات والارض، بھائی صاف سیدھی سی بات ہے کہ تمہارا اور آسمان زمین کا رب جو ہے، وہ آسمان زمین کا جو رب ہے وہی تمہارا رب ہے. الذی فطرہن، جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا ہے. وانا علی ذلک من الشاہدین، اور میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں. اور پھر ساتھ اپنی ایک اپنے ایک ارادے کا بھی اظہار کر دیا کہ میں ان بتوں کو جو ہے ان کے ساتھ کچھ کروں گا. وتاللہ لاکیدن اصنامکم، اللہ کی قسم میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ کچھ کروں گا جب تم چلے جاؤ گے. اور پھر سورہ صافات سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کا کوئی تہوار تھا جس میں سارے لوگ شہر سے باہر جا کے جمع ہوتے تھے، تو وہ سارے جب چلے گئے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے معذرت کی اور وہ نہیں گئے ساتھ. اور پیچھے جو ہے وہ تلوار کلہاڑی لے کے ان کے تمام بتوں کو توڑ دیا سوائے بڑے بت کے، اور وہ کلہاڑی جو ہے وہ بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دی. اب جب لوگ واپس آئے اور دیکھا کہ بتوں کا یہ حال ہو رہا ہے تو آپس میں گفتگو کرنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا، کہ جس نے بھی یہ جو ہے وہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا، انہ لمن الظالمین، وہ بڑا ہی جو ہے وہ ظالم آدمی ہے. کہنے لگے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ ابراہیم کا کام ہوگا، وہی جو ہے وہ ان کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرتا رہتا ہے، اسی نے کچھ گڑبڑ کی ہوگی. لوگوں نے کہا کہ بلاؤ ان کو لاؤ. جب سامنے لائے تو ان سے پوچھا کہ ابراہیم بتوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی میں کہاں، یہ ان کا بڑا ہے اسی نے کیا ہوگا، کلاڑی تو اس کے کندھے پہ رکھی ہوئی ہے، کلاڑی تو اس کے کندھے پہ رکھی ہوئی ہے، اسی نے توڑے ہوں گے سارے. اب جو ہے وہ سارے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے کہ تمہیں پتا تو ہے کہ یہ ہل نہیں سکتے ہیں، تمہیں پتا تو ہے یہ ہل نہیں سکتے ہیں، یہ تو ایسا نہیں کر سکتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی پھر کیوں ان کی عبادت کرتے ہو، پھر کیوں ان کی عبادت کرتے ہو جب تمہیں خود معلوم ہے کہ یہ نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں، ہل تک نہیں سکتے ہیں. اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تُف ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. ان افلا تعقلون، تمہیں کوئی عقل نہیں ہے. اب جب لوگوں کے پاس دلیل نہ رہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں. جب دلیل نہ رہے تو پھر کیا ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے. اگر طاقت ہے تو پھر لڑائی ہوتی ہے. تو انہوں نے بھی یہی کیا، قالوا حرقوه، کہنے لگے کہ ابراہیم کو جلا دو، ابراہیم کو کیا کر دو، جلا دو. اور اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، وانصروا آلیہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، اور اپنے معبودوں کی کیا کرو، مدد کرو. گویا کہ معبود کو مدد کی ضرورت ہے، معبود تمہاری مدد نہیں کرے گا، تم کس کی مدد کرو، معبودوں کی مدد کرو. ان کنتم فاعلین، پھر مشہور واقعہ ہے کہ باقاعدہ جو ہے وہ آگ جلوائی گئی اور بہت زیادہ اس کو تپایا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے اندر ڈال دیا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قلنا، ہم نے آگ کو حکم دیا، یا نارو اے آگ کونی برد و سلامن، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا حضرت ابراہیم کے لیے، علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے. لوگوں نے جو ہے وہ ایک چال چلی، فجعلناہم الاخسرین، ہم نے لوگوں کو جو ہے وہ ناکام بنا دیا. یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے واقعہ بیان فرمایا ہے، اور یہ واقعہ جو ہے ہر اس شخص کے لیے بڑا اہم ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. اللہ پاک اگر چیزوں کے اندر اثر ڈالتے ہیں تو وہ اثر دکھاتی ہیں، اگر اللہ پاک کسی چیز میں اثر نہ ڈالیں تو وہ اثر نہیں دکھا سکتی ہے. اب آپ دیکھیے یہاں پہ آگ کا کام تو جلانا ہی تھا لیکن نہیں جلا سکی، اس وجہ سے کہ اللہ پاک نے اس سے اثر نکال لیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں جب ذبح کر رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو، یہی بات ہے کہ چھری کا کام تو کاٹنا ہی ہے لیکن اللہ پاک نے وہ اثر نکال دیا تو نہیں کاٹ سکی. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہم دنیا کے اسباب کے پیچھے اس طرح سے بھاگنے لگتے ہیں کہ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ یہی اسباب سے ہی کام ہوگا، اور بعض اوقات رب الاسباب کو بھلا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں، یہ ہماری بڑی غلط فہمی ہوتی ہے، بڑا غلط طرز عمل ہوتا ہے. مثال کے طور پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوائی پر اتنا اعتماد ہو جاتا ہے کہ اللہ یاد ہی نہیں آتا بعض اوقات، بڑی خطرناک بات ہے. آپ دیکھیے کہ معصور طریقہ کیا ہے، مسنون طریقہ کیا ہے، کہ جب دوائی کھائی جا رہی ہوتی ہے تو کیا پڑھی جاتی ہے، ایک دعا پڑھی جاتی ہے. کیا دعا پڑھی جاتی ہے، کیا مشہور دعا ہے وہ، کہ اللہ بلا کرے، اللہم شافی اللہم کافی. دوائی پیتے ہوئے کیا پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اللہم شافی اللہم کافی، اللہ آپ ہی شفا دینے والا ہے، اللہ آپ ہی کافی ہیں. یعنی دوائی پیتے وقت یہ جو دعا کہلوائی جا رہی ہے، یہ کیوں کہلوائی جا رہی ہے؟ یہ اسی لیے کہلوائی جا رہی ہے کہ دماغ صحیح کیا جا رہا ہے، کہ کہیں دوائی کو یہ نہ سمجھنا کہ دوائی سے صحیح ہو گئے. شفا دینے والی ذات تو کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. ہاں دوائی ایک سبب ہے، ایک سبب ہے، اور اسباب کو دنیا میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ اختیار کرنا پڑتا ہے. تو سبب کو اختیار کر لیا جائے، کوئی بات نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اسی بات کا ایک مظہر ہے. پھر آگے جو ہے وہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ نجات عطا فرمائی، اور ان کی جو بستی تھی اس کو ہلاکت دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، اور ان سب کے بارے میں فرمایا کہ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ان سب کو ہم نے رہنما بنایا جو ہمارے حکم سے جو ہے وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے. واوحینا الیہم فعل الخیرات، ہم نے ان کو حکم کیا اچھے کام کرنے کا، وَإِقَامَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرنے کا، وَإِيتَاء الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرنے کا، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ سب ہمارے جو ہے وہ بڑے عبادت گزار تھے. اس کے بعد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا. حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، یہ دونوں باپ بیٹے جو ہیں وہ پیغمبر بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دنیاوی ظاہری بادشاہت بھی عطا فرمائی. اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہت تو جو ہے وہ انتہائی بہت ہی اعلیٰ قسم کی، کہ پہاڑوں پر بھی ان کی بادشاہت ہے، جنات پر بھی بادشاہت ہے، ہواؤں پر بھی ان کی جو ہے وہ کیا تھی، بادشاہت تھی. ہوائیں ان کے حکم کے مطابق ان کو ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ لے کے جاتی تھیں، اسی طرح سے جنات جو ہیں وہ ان کے حکم کے تابع ہوتے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی بادشاہت ان کو عطا فرمائی، اور ساتھ میں جو ہے وہ نبوت بھی عطا فرمائی. تو ان کا ایک واقعہ یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں دو لوگ آئے، اور ان کا آپس میں جھگڑا یہ تھا کہ ان میں سے ایک کا کھیت تھا، دوسرے کی بکریاں تھیں. کھیت والے کے کھیت میں رات کو جو ہے وہ بکریاں گھس گئیں اور اس کے کھیت کو جو ہے وہ فصل کو خراب کر دیا. یہ دونوں حضرات جو ہے وہ صبح کو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے کہ بھائی اس کا فیصلہ فرما دیجئے. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ دیا کہ چونکہ بکری والے کا قصور ہے کہ اس نے اپنی بکریوں کو قابو میں نہیں رکھا، اور اس وجہ سے اس کے کھیت کو کیا ہو گیا، نقصان ہو گیا، تو اب جتنا اس کے کھیت کو نقصان ہوا ہے اتنا بکری والے جو ہے وہ اس کا کیا کرے گا، نقصان کا تاوان ادا کرے گا. یہ فیصلہ لے کر جو باہر جا رہے تھے کہ باہر جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ ابا جی نے کیا فیصلہ دیا ہے، انہیں بتایا کہ یہ فیصلہ دیا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس اس کی ایک اور بھی صورت ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو جب حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا تو ان کو بلوایا اور فرمایا کہ بھائی کیا صورت ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یوں کیا جائے کہ بکری والے سے کہا جائے کہ اپنی بکریاں جو ہے وہ کھیت والے کو دے دو، اور کھیت والے سے کہا جائے کہ تم اپنا کھیت جو ہے وہ بکری والے کو دے دو. اب جتنے دن تک جو ہے وہ بکریاں اس کے پاس رہیں گی، کھیت والے کے پاس، وہ اس بکری کا دودھ بھی پی سکتا ہے اور ان سے جو ہے وہ نفع بھی اٹھا سکتا ہے، اور بکری والا جو ہے اس کھیت کے اندر کام کرے یہاں تک کہ وہ فصل پہلے جیسی ہو جائے جیسی کہ پہلے تھی. جب پہلے جیسی فصل ہو جائے گی تو بکری والا بکریاں لوٹا دے اور کھیت والا کھیت واپس کر دے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ صورت زیادہ پسند آئی، اور پھر فیصلہ جو ہے وہ اسی کے مطابق انہوں نے کر دیا، کیونکہ یہ ایک مصالحت کی کمپرومائز کی صورت تھی ہے. حقیقی فیصلہ تو وہی تھا جو پہلے حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا کہ جتنا نقصان ہوا اتنے پیسے کیا کر دو، دے دو. لیکن یہ جو دوسری صورت تھی اس میں دونوں کا فائدہ تھا، اس کو کھیت کے ساتھ جو ہے وہ مزاولت کا اور اس کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا، اور اس طریقے سے بکری والے کو کھیت والے کو جو ہے وہ بکریاں مل جاتی ہیں اور اس کا دودھ وغیرہ مل جاتا. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ فرمایا کہ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ، آپ داؤد اور سلیمان کے قصے کو یاد کیجئے. اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، جب وہ فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے معاملے میں. اِذْ نَفَشَتْ فِي غَنَمُ الْقَوْمِ، کہ جس کے اندر رات کو کہ ایک قوم کی بکریاں جا گھسی تھیں. وَكُنَّا لِحُکْمِهِمْ شَاهِدِينَ، ان کے فیصلے کے وقت ہم وہاں موجود تھے. فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے وہ سلیمان کو سمجھایا، سکھلایا، بتلایا. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، حکمت اور علم ہم نے ان دونوں ہی کو عطا کیا ہوا تھا. وسخرنا مع داود الجبال، حضرت داود علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا کہ قرآن کریم اتنا شاندار، زبور اتنا شاندار پڑھتے تھے کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے یا اللہ کا ذکر کرتے تھے تو پھر اس وقت جو ہے وہ پرندے بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے، اور ایک عجیب وجد کی کیا ہو جاتی تھی، کیفیت تاری ہو جاتی تھی. اس کا ذکر فرمایا کہ وسخرنا مع داود الجبال یسبحنا والطیر، پہاڑ اور پرندے بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ مسخر تھے. وکنا فاعلین، ہمارے لیے یہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا. اور حضرت داود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زرہ بنانے کا ہنر اور فن بھی دیا تھا، یعنی وہ لوہے کو پگھلا کر اس سے جس طرح سے چاہتے تھے چیزیں بنا لیا کرتے تھے، خاص طور پہ جنگ کے دوران کام ہونے والی زرہ بناتے تھے. اس کے اندر جو ہے وہ اس بات کا سبق ہے کہ ہر وہ چیز جو لوگوں کے لیے نفع کی ہو وہ بنانا اللہ کی طرف سے ہی سکھایا گیا ہے. اب اگر ہم میں سے کسی کا کام ہے کہ وہ جوتے بناتا ہے، مثال کے طور پہ جوتوں کی کارخانہ ہے کسی کا، تو ایک طرف یہ ہے کہ انسان صرف جوتوں کا کارخانہ اس وجہ سے لگا کے رکھا ہوا کہ اس کے ذریعے سے مجھے کیا ملے گا، روزی روٹی ملے گی. دوسری طرف اگر ساتھ اس میں وہ یہ نیت بھی شامل کر لے کہ میں ایسے جوتے بناؤں جس سے لوگوں کو سہولت ملے، اللہ کے بندوں کو کیا ملے گی، اللہ کے مخلوق کو کیا ملے گی، سہولت ملے گی. اب بتائیے زمین آسمان کا فرق آ گیا. پہلے بھی جوتے بیچ کر اس نے پروفٹ کمانا تھا، اور اب بھی جوتے بیچ کر اس کو دنیا کا کیا ملے گا، پروفٹ ملے گا. پہلے ثواب کوئی نہیں ملنا تھا، اب ثواب بھی ملے گا. ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہ لوگوں کے فائدے کی چیز ہے. یہی حکم تمام ان چیزوں کا ہے کہ جو لوگوں کے نفع کی ہیں ان کو انسان کرے، اور نیت جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کی کر لے. اس کے بعد سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ بیان فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہواؤں پر حکومت عطا فرمائی تھی جو ان کے حکم سے چلا کرتی تھی، اور اس طریقے سے جنات پر حکومت عطا فرمائی تھی جو ان کے لیے سمندر میں غوطے لگاتے، پانی میں غوطے لگاتے تھے اور ان کے لیے کام کیا کرتے تھے. اس کے بعد حضرت داؤد علیہ الصلوۃ و حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آزمائش ڈالی، اور بڑی سخت آزمائش ڈالی جس پر انہوں نے صبر کیا، اور اس صبر کے نتیجے میں ان کا صبر جو ہے وہ مشہور ہو گیا، صبر ایوب. وہ آزمائش یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس جو بھی آزمائش تھی، تفصیلات جو ہے اس کی اسرائیلی روایات پر مشتمل ہے جس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. زیادہ زیادہ یہی ہے کہ قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ کوئی آزمائش تھی جس کے نتیجے میں ان کی اولاد وغیرہ جو ہے، ان کے گھر وغیرہ ان سے جو ہے وہ چھن گئے تھے، اس کی جو بھی صورت تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے صبر کی وجہ سے جب انہوں نے دعا کی اور صبر کیا تو ان کو اس اولاد سے زیادہ اولاد بھی عطا فرما دی، اور پہلے والے گھر سے اچھے گھر بھی عطا فرما دیے، اور پہلے والی دولت سے زیادہ دولت بھی عطا فرما دی. تو یہی معاملہ عام طور پہ دنیا میں رہتا ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف سے ملنے والی آزمائش پر صبر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کا بہترین بدلہ اس کو دیا جاتا ہے. اس کے بعد حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفر علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا کہ سارے کے سارے صبر کرنے والے تھے. اس کے بعد حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا ذنون کے نام سے کہ مچھلی والے صاحب. اس کے بعد جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ انہوں نے اللہ سے اولاد مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ عطا فرمائے، اور وہ یہ سارے کے سارے جو ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ سارے کے سارے خیر کے اندر آگے بڑھتے تھے. ویدعوننا رغبا ورہبا، امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ ہمیں پکارا کرتے تھے، امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا کی جائے تو پوری طور پر، پورے طور پر یہ امید رکھی جائے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائیں گے، اور ساتھ میں یہ خوف بھی ہو کہ ہمارے اعمال جو ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے جو ہے وہ ان کو پیش کر سکیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا فرمائے، فضل کا معاملہ فرمائے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی طرف اشارہ فرمایا، اور آخر میں فرمایا کہ فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران لسعیہ، جو نیک اعمال کرے ایمان کے ساتھ تو اس کے اعمال کی ناشکری نہیں ہوگی، یعنی اس کی ناقدری نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت آتی ہے شکور، آپ نے سنا ہوگا نام عبد الشکور، شکر جب اللہ کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے قدردانی، قدردان. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بڑی قدردان ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے اعمال پر بھی اتنی قدر فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اتنا بڑا بڑا ثواب عطا فرما دیتے ہیں، یہ محض اللہ تعالیٰ کی صفت قدردانی کی وجہ سے ہے. اس کے بعد یاجوج ماجوج کا تذکرہ فرمایا ہے جن کا پہلے بھی ذکر آ چکا ہے, اور آخر میں جو ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, ہم نے آپ کو جو ہے وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے, نبی رحمت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کی رحمت جو ہے وہ کوئی محدود رحمت نہیں ہے, ہر ایک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں, انسانوں کے لیے بھی, ان کافروں کے لیے بھی, مسلمانوں کے لیے بھی, اور اسی طریقے سے جانوروں کے لیے بھی اور دیگر مخلوقات کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو ہے وہ بالکل واضح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر کئی سارے واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے. ایک مرتبہ جو ہے وہ کسی سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک پرندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے پھڑ پھڑا رہا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی تم میں سے کس نے جو ہے وہ اس کو تکلیف دی ہے اس کے بچوں کے بارے میں, یعنی اس نے آ کے شکایت کی کہ میرے بچے جو ہے وہ کسی نے کیا کر لیے ہیں, اٹھا لیے ہیں. تو ایک صحابی نے آ کے بتایا کہ رسول اللہ میں نے اٹھا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی واپس کرو اس کے بچے جو ہے وہ اس کے گھونسلے میں رکھو. اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایک اونٹ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک جو ہے وہ مجھے رزق کم دیتا ہے اور کھانا کام زیادہ لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو جانور ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت کر دیے ہیں, تم ان سے کام لیتے ہو, لیکن فرکبوہا صالحہ وترکوہا صالحہ, کہ ان کو ان کے اوپر سواری کرو ٹھیک ہے لیکن ایسے انداز سے کہ یہ مناسب انداز ہو, اور اسی طریقے سے ان پر سواری کو چھوڑ دو جب مناسب ہو کے اس کی سواری کو کیا کر دیا جائے, چھوڑ دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے بھی حقوق بیان فرما رہے ہیں, انسانوں کے بھی حقوق بیان فرما رہے ہیں, اور کافروں کے بھی حقوق ہیں, مردوں کے بھی حقوق ہیں, عورتوں کے بھی, بچوں کے بھی, بوڑھوں کے بھی, ہر ایک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رحمت الرحمت ہیں. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون. فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جانتے ہیں اس بات کو بھی جو تم بلند آواز سے کرتے ہو, اور اس کو بھی جو تم آہستہ سے خفیہ کرتے ہو, سب اللہ کے علم ہے. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ. دعا کی جا رہی ہے کہ اے ہمارے رب حق کے ساتھ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیجئے. وربنا الرحمن, ہمارا رب جو ہے وہ رحمان ہے, المستعان, اور اسی سے مدد مانگی جاتی ہے. علی ما تصفون, جو باتیں تم کر رہے ہو اس کے اندر اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے. تو اللہ کی مدد تو انسان کو ہر کام کے اندر چاہیے, ہر موقع پر چاہیے, اور انسان کو مزاج بنانا چاہیے اپنا کہ ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے. اسی آیت کے ساتھ جو ہے وہ سورہ انبیاء کا اختتام ہوتا ہے. اگلی سورت سورۃ الحج ہے, اور اس کو سورۃ الحج اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر حج کے احکامات وغیرہ اور اس کے ایک آغاز وغیرہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اس سورۃ کا آغاز بھی بڑا دل دہلا دینے والا انداز ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگوں اپنے رب کے غصے سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, قیامت کا جو بھونچال ہوگا, جو جھٹکا ہوگا, وہ بہت بڑا ہوگا. قیامت کا جو زلزلہ ہوگا وہ بہت بڑا ہوگا. آپ اندازہ لگائیے کہ مثال کے طور پہ ایک چھوٹا بچہ, چھوٹا سا بچہ, وہ کہے کہ بابا میں نے بہت بڑی چیز دیکھی ہے. وہ اپنے حساب سے کہہ رہا ہوگا نا بڑی, ہو سکتا ہے کہ آپ کے حساب سے وہ کچھ بھی بڑی نہ ہو, ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو بڑا کہہ رہے ہیں تو کتنا بڑا ہوگا, تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے. جب کچھ سالوں پہلے جو زلزلے کے جھٹکے کراچی میں محسوس ہوتے تھے, کیا کیفیت ہوتی تھی, کتنی دیر تک دل جو ہے وہ لرستا رہتا تھا, حالانکہ کوئی نقصان نہیں ہوا تھا ہمارا, لیکن دل جو ہے وہ دہل جاتا تھا وہ چند سیکنڈ کے جھٹکے سے. جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بڑا ہے, ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے, تو وہ کتنا بڑا ہوگا, اللہ سبحانہ وتعالی حفاظت فرمائے. کیا کیفیت ہوگی, یوم ترونہا تذہل کل مرضعت اما ارضعت, دودھ پلانے والی عورتیں اپنی بچوں کو بھول جائیں گی. حالانکہ دنیا میں اصول یہی ہے کہ جب خواتین جس وقت بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں تو اس وقت ان کی سب سے زیادہ توجہ جو ہے وہ بچے ہی ہوتے ہیں, لیکن قیامت کے دن جو ہے وہ یہ والی کیفیت ہوگی. وتضع کل ذات حمل حملہا, جن خواتین کو پریگننسی ہوگی ان کا پریگننسی ختم ہو جائے گی خوف کی وجہ سے, وَتَرَنَّا سَ سُكَارَا، لوگ جو ہے وہ مدہوش نظر آئیں گے آپ کو. وَمَا هُم بِسُكَارَا، تو نشے میں نہیں ہوں گے. ولیکن عذاب اللہ شدید، اصل بات یہ کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ کے عذاب کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کا یہ حال ہو جائے گا. تو جس دن سے اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جگہ جگہ جو ہے وہ ڈراتے ہیں، وہ دن واقعتاً اس قابل ہے کہ ہم اس سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں. اس وجہ سے کہ قیامت والے دن صرف وہی لوگ امن کے اندر ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ امن عطا فرمائیں گے، اور امن انہی لوگوں کو ملے گا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو اس بات کے اندر شک رہتا ہے کہ کیسے دوبارہ سے ان کو زندہ کیا جائے گا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مرتبہ ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا یہ تو دیکھو تم دنیا میں کیسے آئے ہو، کیا اچانک آ گئے ہو؟ ایسا تو نہیں ہے. تمہاری اپنی تخلیق کے کتنے مراحل ہیں، جب اپنی تخلیق کے اتنے مراحل سے گزر کے دنیا میں آئے ہو تو وہ بھی ایک مرحلہ ہے کہ اس کے بعد دوبارہ سے تمہیں کیا کر دیا جائے گا، زندہ کر دیں. سب سے پہلا مرحلہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے بنایا. دوسرا مرحلہ ثم من نطفۃ، ہر انسان کی جو ولادت ہوتی ہے وہ منی کے نطفے سے ہوتی ہے، اور اس کا اور مٹی کا بڑا گہرا تعلق ہے چونکہ وہ غذا سے بنتا ہے اور غذا عموماً جو ہے وہ مٹی سے حاصل ہوتی ہے. ثم من علقۃ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، جم جاتا ہے، پھر جو ہے وہ لوتھڑا بن جاتا ہے. ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ، پھر جو ہے وہ بوٹی جو بنتی ہے وہ کبھی مکمل اس کی تخلیق ہو جاتی ہے اور کبھی مکمل تخلیق نہیں ہوتی ہے، ویسے ہی جو ہے وہ ناقص اعضاء کے ساتھ دنیا کے اندر آ جاتا ہے بچہ. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، یہ ساری باتیں ہم اس وجہ سے بیان کر رہے ہیں کہ تاکہ جو ہے وہ تم کیا کرو، تمہارے سامنے وضاحت ہو جائے، تمہاری حقیقت تمہیں پتہ چل جائے. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، پھر جتنے وقت تک ہم چاہتے ہیں کسی بچے کو ماں کے پیٹ میں رکھتے ہیں. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر وہاں سے بچہ آتا ہے. ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر جو ہے وہ جوانی تک پہنچ جاتا ہے. پھر وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، کسی کا جوانی میں انتقال ہو جاتا ہے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ، اور کوئی جو ہے وہ بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے، بدترین عمر کی طرف پہنچ جاتا ہے. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، پھر بڑھاپے کے اندر اس کی کیفیت بچپن والی ہو جاتی ہے کہ جو کچھ علم تھا اس میں سے اکثریت جو ہے وہ بھول جاتی ہے، یا کبھی سب بھول جاتا ہے یا اکثر علم جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے. جوانی میں بہت ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں، بڑھاپا آتا ہے چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں. تو جو انسان ان تمام مراحل سے گزرتا ہے وہ انسان یہ کیسے سوچتا ہے کہ انسان دوبارہ سے اس کو پیدا نہیں کیا جا سکتا یا دوبارہ سے اس کو اٹھایا نہیں جا سکتا، ایک دلیل. دوسری دلیل جو ہے وہ بیان فرمائی، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، زمین جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ پانی نازل کرتے ہیں، بارش نازل کرتے ہیں، اور زمین کے اندر جو ہے وہ کھیتی آ جاتی ہے. یہ جو مثال ہے یہ بھی اسی بات کی ہے کہ زمین بعض اوقات ایسی لگتی ہے کہ اب اس پہ کبھی پیداوار نہیں ہوگی، لیکن پھر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارش نازل کرتے ہیں تو اس سے پیداوار ہو جاتی ہے. یہی صورتحال انسان کی ہے کہ مر جانے والا یوں لگتا ہے کہ کبھی زندہ نہیں ہوگا، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں گے تو وہ زندہ ہو جائے گا. اس کے بعد لوگوں میں سے کچھ لوگوں کی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین کو قبول کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ دین ہے، بلکہ اس لیے کہ اگر کوئی فائدہ ملا تو اس پر باقی رہیں گے، اور اگر فائدہ نہیں ملا تو لوٹ جائیں گے. یہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے بعض لوگ جو ہے وہ جنگ کے میدان کے باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو فریق جیتے گا ہم اسی کے ساتھ ہو جائیں گے. تو منافقوں کی کیفیت بھی کچھ اسی طرح سے ہوتی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پہ کر رہے ہوتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اپنے مطلب کی بات مل گئی تو اس پر مطمئن ہو جاتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر جو ہے وہ کوئی آزمائش آ جائے، اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِ، تو واپس لوٹ جاتا ہے. خَسِرَتْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ، دنیا میں بھی نقصان آخرت میں بھی نقصان، کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا. ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، یہ بڑے ہی واضح کیا ہے اس کا نقصان ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی تھی. دین کو جو ہے وہ اسلام کو ترقی ملتی جا رہی تھی, کئی سارے لوگ اس کو ہضم نہیں کر پا رہے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو بارے میں فرمایا, من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ, جس کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا آخرت میں مدد نہیں فرمائیں گے, فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ, اسے چاہیے کہ آسمان کی طرف جو ہے وہ ایک رسی تان لے, ثُمَّ الْيَقْطَعْ, پھر وہاں سے اس کو کاٹ لے, فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ, دیکھے اگر اس سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو ایسا کر لے. یہ جو محاورہ استعمال فرمایا ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک مطلب یہ کہ آسمان سے مراد چھت ہو, کہ چھت کے اوپر رسی لگائی اور جس طرح خودکشی کی جاتی ہے, پھندا لگایا جاتا ہے اور رسی کو کاٹ دیا اور وہ انسان کیا ہو گیا, نیچے سے تختہ ہٹا دیا اور انسان کو پھندا لگ گیا. تو اگر تو کسی کو اتنا غصہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی سے, تو اپنے آپ کو پھندا لگا لے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی نہیں رکنے والی. یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان پہ چڑھ جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد تو آسمان سے آ رہی ہے, تو وہاں سے اس تعلق کو کاٹ دے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں ہوگی اور پھر کیا ہو جائے گا, یہ خوش ہو جائے. لیکن یہ آسمان سی بات ہے, یہ بھی ممکن نہیں ہے. جب یہ بھی ممکن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے, اور یہ مدد جو ہے وہ کیا رہے گی, شامل رہے گی, اور اللہ کا دین جو ہے وہ پھیلتا ہی جائے گا. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مذہب کے اعتبار سے چھ طبقات ذکر فرمائے ہیں. ان الذین آمنوا, ایمان والے, والذین ہادو, یہودی, والصابئین, صابی, جو پرستش کرتے ہیں سورج وغیرہ کی, ستاروں کی پرستش کرتے ہیں, والنصارہ, اور عیسائی, والمجوس, جو آگ کی پرستش کرتے ہیں, والذین اشرکو, اور جو شرک کرتے ہیں ان کے علاوہ شرک کی جو بھی صورت ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سب کے درمیان قیامت والے دن فیصلہ فرمائیں گے. ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ, ان اللہ علی کل شیء شہید, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری کائنات کی ہر ہر چیز کا اپنے تابع ہونے کو بیان فرمایا, کہ کائنات کی ہر ہر چیز اللہ کے تابع ہے. آسمان کے اندر جو بھی ہے, زمین کے اندر جو بھی ہے, سورج ہے, چاند ہے, ستارے ہیں, پہاڑ ہیں, درخت ہیں, اور مویشی ہیں, اور اکثر لوگ جو ہیں, یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کیا ہے, اللہ کے تابع فرمان ہے. البتہ یہ تابع ہونا جو ہے وہ دو طرح کا ہے, اختیار کے ساتھ اور غیر اختیاری. اختیار صرف انسان کے پاس ہے کہ مانے یا نہ مانے, اللہ کی عبادت کرے یا نہ کرے, اختیار کفر کو کرے یا ایمان کو کرے. باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ کے حکم کے ایسے تابع ہیں کہ اس سے ہٹ نہیں سکتی ہیں, بالکل اللہ تعالیٰ کے حکم کے تکوینی طور پر کیا ہیں, ان کے تابع ہیں. سورج کو جس کام میں لگایا ہوا ہے اس نے وہی کرنا ہے, چاند کو جس کام میں لگایا ہوا ہے اس نے وہی کرنا ہے, ستاروں کو جن کام میں لگایا ہوا ہے وہی انہوں نے کرنا ہے, جبکہ انسان کو جس کام کا حکم دیا گیا ہے انسان میں سے کچھ جو ہے وہ اس کو پورا کرتے ہیں, اور کچھ جو ہے ان کے اوپر اللہ کا عذاب پکا ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کثیر حق علی العذاب, کئی سارے ایسے ہیں جن کے بارے میں عذاب طے ہو چکا ہے, اور جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذلیل کر دیں انہیں کوئی عزت نہیں دے سکتا. جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیں اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. تو ذلت اور عزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اور انسان کو اللہ ہی سے جو ہے وہ اپنی عزت کا فیصلہ کروانا چاہیے, اور ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ انسان کیا ہوتا ہو, ذلیل ہوتا ہو. اس کے بعد فرمایا کہ یہ مسلمانوں اور کافروں کا جو معاملہ ہے, یہ دو فریقوں کا معاملہ ہے جن کی لڑائی ہے, اور ان میں سے کافروں کا معاملہ یہ ہے کہ فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار, جو کافر ہیں ان کے لیے جو ہے وہ جہنم کے آگ کے کیا کیے گئے ہیں, کپڑے کاٹ لیے گئے ہیں, اور ان کے اوپر سے جو ہے وہ کھولتا ہوا پانی سر کے اوپر سے ڈالا جائے گا, جس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں جو ہے اور جو ان کی کھالیں ہیں وہ جل کر راکھ ہو جائیں گی, اور ان کے لیے جو ہے وہ لوہے کے ہتھوڑے ہیں. جب بھی وہ جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو ان کو لوٹا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جہنم کی آگ کا جو ہے وہ مزہ چکھو. جبکہ ان کے مقابلے میں جو دوسرے ہیں یعنی مسلمان, ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنات میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہری بہری ہوں گی, اور ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کنگن پہنائیں گے, زیور پہنائیں گے سونے اور موتیوں کے, اور ان کا جو لباس ہوگا وہ ریشم کا ہوگا, اور انہیں جو ہے وہ اچھی باتوں کی کیا کی جائے گی, رہنمائی کی جائے گی. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے حج کے آغاز کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیت اللہ کی وہ جگہ بتلائی جہاں پر بیت اللہ موجود تھا, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے طوفان کے بعد سے جو ہے وہ جگہ سامنے نہیں تھی لوگوں کے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلائی اور ان کے ذریعے سے اس کی تعمیر دوبارہ سے کروائی. ان کو فرمایا گیا کہ طاہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود, میرے گھر کو جو ہے وہ طواف کرنے والوں کے لیے, قیام کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے, سجدہ کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ پاک کر دیجئے. اور آپ آواز لگا دیجئے لوگوں کو کہ حج کے لیے آئیں. اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا کہ وہ آواز ہر ایک کو پہنچ گئی اور جس جس کے نصیب میں تھا اس نے جو ہے وہ اس آواز پر لبیک کہہ دیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ان کے لیے انتظام کروا دیا. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا, بیان فرمایا ہے کہ حج کے دوران بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قربانی کی نعمت عطا فرماتے ہیں, ویسے عام دنوں میں بھی جو ہے وہ قربانی کی نعمت ہے, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شعائر اللہ میں سے ہیں. شعائر علامت کو کہتے ہیں, اور وہ علامت جو کسی اور چیز کی یاد دلائے. تو اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ سب اللہ کی یاد دلاتے ہیں, اس وجہ سے وہ کیا ہے شعائر اللہ کہلاتے ہیں. یعنی وہ بڑے بڑے احکامات جو فرض اور واجب کے درجے کے ہیں یا حرمت کے درجے کے ہیں, یہ سب شعائر اللہ بھی کہلاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اللَّهِ, جو اللہ کے شعائر کی عزت کرتا ہے, فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ دل کے اندر کیا ہے تقویٰ ہے, دل کے اندر تقویٰ ہے. اصل جو ہے وہ تقویٰ دل ہی کا معتبر ہے. مومنین کی یہ صفت بیان فرمائی کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ, جب ان کے سامنے جو ہے وہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ, ان کے دل جو ہے وہ دہل جاتے ہیں, وَصَابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ, مصیبتوں پر صبر کرنے والے, وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةَ, نماز قائم کرنے والے, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے اللہ کے ہمارے راستے میں خرچ کرنے والے. تو یہ صفات ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اس کے بعد یہ حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جو قربانی ہے اس کا نہ گوشت اللہ کے پاس پہنچتا ہے نہ اس کا خون اللہ کے پاس پہنچتا ہے. اصل جو اللہ کے پاس پہنچتا ہے وہ تو دل کا تقویٰ ہوتا ہے. اس وجہ سے قربانی کی عبادت جو انسان سر انجام دیتا ہے اس میں ٹھیک ہے جانور اچھے سے اچھا ہونا چاہیے, لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ جانور اللہ کے پاس پہنچے گا. پہنچے گا تو ہمارے دل کا تقویٰ, نیت جو ہماری ہوگی وہ اللہ کے پاس پہنچے گی. ہمارے معاشرے کے اندر اس حوالے سے جو اب ایک کھیل تماشا شروع ہو گیا ہے, سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں کئی سالوں سے کہ قربانی کے جانوروں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کیا ہے ایک دکھلاوا اور ایک ریس لگی ہوئی ہے. یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اصل مقصد ذہن سے فوت ہو گیا. اصل مقصد تو اللہ کو راضی کرنا تھا, وہ کہیں اور ہی گم ہو گیا ہے, تو اس کی طرف دوبارہ سے آنے کی ضرورت ہے. سورہ حج کے چھٹے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے مظلوم مسلمانوں کو جہاد کی پہلی مرتبہ اجازت دی ہے. یہ پہلی آیت ہے جس میں جو ہے وہ جہاد کی اجازت ملی ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ مکی آیات کے اندر اور مکی صورتوں کے اندر یہی حکم تھا کہ صبر کرو صبر کرو صبر کرو. بعض حضرات نے فرمایا کہ 70 آیات کے اندر صبر تھا کہ کفار کی طرف سے مشکلات آ رہی ہیں, جو بھی آ رہا ہے صبر کیا جائے. یہ پہلی آیت ہے کہ اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا, جن کو قتل کیا جا رہا ہے ان کو اجازت ہے کہ اب وہ کیا کریں, لڑائی کر سکتے ہیں. اور وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ, اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی, یہ پہلے بتلا دیا. اس وجہ سے خوب مزے سے کیا کریں, خوب بے جگری کے ساتھ اللہ کے لیے کیا کریں, جہاد کریں. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ, یہ وہی لوگ ہیں جنہیں ناحق ان کے گھروں سے نکالا گیا تھا صرف اس وجہ سے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاد کی حکمت بھی بیان فرمائی کہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, اگر اللہ کی طرف سے انتظام نہ کیا جاتا کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں کے ذریعے سے ہٹا دینے کا, لہدمت صوامع, تو پھر جو ہے وہ خانقاہیں یہ تباہ ہو جاتی, وبیعن, اور جو ہے کیا کہتے ہیں کنیسے جو ہے وہ تباہ ہو جاتے, وصلواتن, اور عبادت گاہیں جو ہیں وہ تباہ کر دی جاتی, ومساجد, اور مسجدیں جو ہیں وہ تباہ کر دی جاتی جس کے اندر اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے. اس وجہ سے کہ اگر جہاد نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے گا, اس طرح کی جو عبادت گاہیں ہوں گی اس کو دوسروں کی عبادت گاہوں کو لوگ جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیں گے اور معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. یہاں ایک نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر تذکرہ جب لہدمت فرمایا ہے تو سوامع بیع صلوات اور مساجد, مسجد کا ذکر سب سے آخر میں فرمایا ہے, مسجد کا ذکر جو ہے وہ سب سے آخر میں فرمایا ہے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں تخریب کی بات ہو رہی ہے اور تخریب کے اندر جو ہے وہ مسجد کا ذکر سب سے آخر میں ہی ہونا چاہیے. ہاں اگر تعمیر کی بات ہوتی تو مسجد کیا ہوتی, سب سے پہلے ہوتی. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے نیک لوگوں کی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ الذین امکناہم فی الارض، اگر ہم ان کو زمین کے اندر کیا کر دیں، قدرت دے دیں، اقتدار دے دیں، تو ان کا کام کیا ہوگا؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کروائیں گے، امروا بالمعروف، نیکی کی تلقین کریں گے، نہو عن المنکر، اور برائی سے روکیں گے، وللہ عاقبت الامور، اچھے تمام امور کا انجام جو ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں. اس سے پتہ چلا کہ اسلام کے اندر سیاست کا مقصد کیا ہے، اسلامی سیاست کا مقصد کیا ہے. اسلام کے اندر اگر کسی کو اقتدار مل جائے تو اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے احکامات کو نافذ کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کیا کرے، نافذ کرے. یہ اس کی زندگی کا، یہ اس کی سیاست کا، یہ اس کے اقتدار کا کیا ہونا چاہیے، مقصد ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں جن کے اقتدار کا مقصد یہ ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں اقتدار کا جو مقصد ہوتا ہے وہ سبھی ہم جانتے ہیں. قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، ساتویں رکوع کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ انما انا لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں، واضح تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں. کن کو، کن کس بات سے ڈرائیں گے؟ کہ اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تمہارا کیا ہوگا، نقصان ہوگا، اس سے ڈرانے والا ہوں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈرانے کے لیے آئے ہیں تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، ڈرنا ہی چاہیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے. ساتویں آٹھویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہجرت کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، ثم قتلوا، پھر وہ مارے گئے، او ماتوا، یا ان کا انتقال ہو گیا، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ بہترین رزق عطا فرمائیں گے، وان اللہ لہو خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والے ہیں. جو بھی ہجرت کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کشادگی ضرور ہی پیدا فرماتے ہیں، کبھی جلدی اور کبھی بدیر. نویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامری، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کو مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ کشتیوں کو مسخر کر دیا تمہارے لیے، تجری فی البحر بامری، وہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ سمندر میں چلتی ہے، ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو رو کے رکھا ہے کہ وہ تمہارے اوپر گرتا نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ آسمان کو چھوڑ دیں تو وہ تمہارے اوپر گر جائے گا. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کے ساتھ بڑے رحم فرمانے والے اور مہربان ہیں. وہی وہ ذات ہے، هو الذی احیاکم، جس نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گی، ثم یحییکم، پھر دوبارہ سے تمہیں زندگی دے گی. ان الانسان لکفور، انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا ہے، بڑا ناشکرا ہے. ناشکری کی کیفیت سے ہمیں اپنے آپ کو ہر صورت نکالنا ضروری ہے. آخر میں سورہ حج کے آخری رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہے وہ کافروں کے بتوں کی مثال یوں دی ہے کہ ان کی حیثیت تو اتنی کمزور ہے کہ یہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، سارے کے سارے بت مل جائیں تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. اور مکھی تو کیا بناتے ہیں، مکھی ان کے سامنے سے کوئی چیز اٹھا کے بھی لے جائے تو اس کو روک بھی نہیں سکتے. مکھی ان کے سامنے کوئی چیز رکھی ہوئی ہو، کھانا رکھا ہوا اور مکھی اس پہ سے اٹھا کے کوئی چیز لے جائے تو اس کو روک بھی نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، یعنی انسان جو بتوں کے سامنے جھک رہا ہے تو بت بھی کمزور اور خود انسان بھی کمزور. تو کیا فائدہ ہے، کیا بیوقوفانہ بات ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کمزور جو ہے وہ طاقتور سے مانگتا، اللہ کے سامنے جو ہے وہ اپنی ضروریات کو رکھتا اور اللہ تعالیٰ کیا کرتے، ان کی مدد فرماتے. ما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسا کرنا چاہیے. ان اللہ لقوی عزیز، اللہ پاک قوت والے ہیں، اللہ پاک غلبے والے ہیں، یہ بت جو ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کے بعد فرمایا کہ وجاہد فی اللہ حق جہادی، اللہ کے راستے میں جو ہے وہ خوب جہاد کرو. ہوا اجتباکم، اسی نے تمہیں جو ہے وہ منتخب کیا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین کے معاملات میں اس نے کوئی تنگی نہیں پیدا کی. دین کے جتنے بھی احکامات ہیں اگر ان پر انسان غور کرے تو وہ انسانوں کی سہولت کے لیے ہیں، انسانوں کی سہولت کے لیے ہیں دین کے احکامات. دین کے احکامات انسانوں کو تنگی میں ڈالنے کے لیے نہیں ہیں. وہ سماکم المسلمین، فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. اللہ نے تمہارا نام کیا رکھا ہے، مسلمان رکھا ہے، تو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے میں کیا کرو، اچھا محسوس کرو. اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں کیا کرو، اچھا محسوس کرو، کیونکہ وہ نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چنا ہے. اور پھر کیا کرنا ہے، فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو، ہوا مولاکم، وہی جو ہے وہ تمہارے کام بنانے والا ہے، تمہاری مدد کرنے والا ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، کتنا بہترین کام بنانے والا اور کتنا بہترین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے. تو بعض ذات کا تجربہ ہے کہ اگر کسی اہم کام کے لیے انسان جا رہا ہو یا کوئی اہم کام درپیش ہو تو انسان 41 مرتبہ جو ہے وہ یوں پڑھ لے، حسبن اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، حسبن اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، وہی بہترین جو ہے وہ کارساز ہے، نعم المولا، وہی بہترین جو ہے وہ مولا ہے، ونعم النصیر، وہی بہترین جو ہے وہ کیا ہے، مدد کرنے والا ہے. تو عام تجربہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کام کرا دیتے ہیں، عام تجربہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کام کو کرا دیتے ہیں. اسی آیت کے اوپر جو ہے وہ سورہ حج مکمل ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن کریم صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا کما تقبلت من عبادک الصالحین. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. یا اللہ ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ دین کی صحیح سمجھ ہم سب کو عطا فرما دیجئے. یا اللہ اس کے مطابق عمل کرنا آسان فرما دیجئے. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرمائیے، ہر شر سے حفاظت فرمائیے. یا اللہ دونوں جہانوں کی عافیت نصیب فرمائیے. یا اللہ اس رمضان کی گھڑیاں تیزی سے گزرتی چلی جا رہی ہیں. یا اللہ اب کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں. یا اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرمائیے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے، دونوں جہانوں کی عافیت نصیب فرمائیے. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، ہم سے دعا کی امید رکھتے ہیں، یا اللہ سب کی تمام جائز حاجتیں مرادیں پوری فرما دیجئے. یا اللہ ہماری بھی تمام جائز حاجتیں مرادیں پوری فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم محمد واله وصحبه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين.